ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي آمين يا رب العالمين. غزوہ احد کے حالات و واقعات اور ان پر تبصرہ بھی چل رہا ہے. فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ اور رسول کا حکم مانا، اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہی، من بعد ما اصابهم القرح، اس کے بعد کہ انہیں پہنچ چکے تھے بڑے زخم، مسلمان شکست خوردہ تھے، بے شمار زخمی تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے ایک مہم کے لیے آواز دی تو سب اکٹھے ہو گئے. للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان میں سے جو جنہوں نے بھی حسن عمل کا مظاہرہ کیا ہے اور تقوی اور پرہیزگاری کی روش اختیار کی ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے، بہت بڑا ثواب ہے. الذین قال لهم الناس، یہ جو حکم مانا تھا اللہ اور رسول کا، ہوا یہ تھا کہ جب کفار کے لشکر واپس چلے گئے اور ان کی کمان جو ہے ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں رستے میں یہ احساس ہو کہ ہم اپنا مشن نامکمل چھوڑ آئے ہیں اور اس سے آگے بڑھ کر بھی وہ بہت کچھ کر سکتے تھے، تو بجائے اس کے کہ وہ واپس پلٹیں، ہم خود آگے بڑھ کر اگر جارحیت کا معاملہ کریں اور ان کا پیچھا کریں تو یقیناً اس سے ایک نفسیاتی طور پر ایک بڑا اچھا اثر پڑے گا. چنانچہ مسلمان تو زخمی تھے، اور زخم بھی دو طرح کے ہیں، ایک یہ ہے کہ 70 صحابہ کی شہادت اس کا صدمہ، اور پھر بے شمار زخمی ہیں، بہت شدید زخمی لوگ بھی تھے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ ہمیں دشمن کا تعاقب کرنا ہے، اور بعد میں یہ ثابت ہوا کہ ابو سفیان کے دل میں یہ بات آئی تھی کہ یہ تو بڑا اچھا موقع تھا اور ہم بالکل ان کا قصہ پاک کر سکتے تھے، تو ہمیں واپس چلنا چاہیے، لیکن اب اسے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں، تو پھر اس نے وہ خیال چھوڑ دیا اور پھر وہ مکے چلا گیا. اس کی طرف اشارہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے 8 میل دور حمراء الاسد کے مقام تک پہنچے، اور پھر معلوم ہوا، یقین ہو گیا کہ ابو سفیان کے لشکر جا چکے ہیں، پھر واپس تشریف لائے. الذین قال لهم الناس، بے شک وہ لوگ کہ جن سے لوگوں نے کہا، ان الناس قد جمعوا لکم، کہ لوگوں نے بہت جمعیت تمہارے خلاف اکٹھی کر لی ہے تمہارے مقابلے کے لیے، فخشوہم، تو ڈرو ان سے، مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کی، فزادہم ایمانا، تو ان سے ان کے ایمان میں اور بھی اضافہ ہوا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا کہ کافی ہے اللہ ہمارے لیے اور کیا ہی خوب ہے وہ سازگار کار ساز. فانقلبوا بنعمة من اللہ وفضل، تو وہ لوٹے یعنی وہ مسلمان اللہ کے فضل اور نعمتیں لے کر، لم يمسسهم سوء، خیر و عافیت سے مسلمان واپس آئے، انہیں کوئی مزید تکلیف اور غزن نہیں پہنچا، واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اتباع کیا، پیروی کی اللہ کی رضا کی، اللہ کی مرضی کی، واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، بے شک یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے. اے مسلمانوں، وہ کبھی افواہیں اس طرح کی آ جاتی تھیں کہ بڑی جو ہے جمعیت اکٹھی ہو گئی ہے، لشکر آ رہے ہیں تیاری کے ساتھ تمہارے خلاف. یہ شیطان ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، اور جو بھی مسلمانوں کے علاوہ ہیں، سچے مسلمانوں کے علاوہ، وہ سب شیطان کے دوست ہیں. وہ مشرکین ہوں، وہ یہود ہوں، وہ منافقین ہوں، وہ نصارہ ہوں. فلا تخافوہم، تو ان سے تم خوف زدہ مت ہونا. وخافونی ان کنتم مومنین، ہاں مجھ سے ڈرو اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اور اے نبی آپ کو غم اور پریشانی میں نہ ڈالیں وہ لوگ کے جو کفر کے رستے میں کفر کی خاطر خوب بھاگ دوڑ کرتے ہیں. انہم لن يضروا الله شيئا، بے شک وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اللہ کا. یرید اللہ ولا يجعل لهم حظا في الاخره، اللہ چاہتا ہے کہ نہ رکھے ان کے لیے کوئی بھی حصہ آخرت. دنیا میں وہ اپنے آپ کو ثابت کر کے جائیں کہ وہ کسی خیر کے مستحق نہیں ہیں، اور آخرت میں سخت ترین عذاب جو ہے وہ ان کو دیا جائے. یہ وہ لوگ ہیں جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر خرید لیا ایمان کے بدلے میں، لَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے ہے دردناک عذاب. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ، ہرگز گمان نہ کریں یہ کافر لوگ کہ ہم جو ان کو ڈھیل دے رہے ہیں تو ان کے حق میں یہ کوئی خیر ہے، کوئی بہتری ہے. اب جو موقع ملا قریش کو، انہیں محسوس ہوا کہ دیکھو ہمیں فتح ہو گئی، یا یہود نے سمجھا کہ ہماری سازشیں جو ہیں کچھ کامیاب ہو گئی ہیں، تو یہ جو ہم ڈھیل دیتے ہیں اس کو یہ نہ سمجھیں کہ ان کی کامیابیاں ہیں اور اس میں ان کے لیے کوئی خیر ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم تو انہیں ڈھیل دیتے ہیں اس لیے کہ وہ گناہ میں اور آگے بڑھتے چلے جائیں. ولہم عذاب مہین، اور ان کے لیے ہے ذلت آمیز عذاب. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ کی یہ سنت نہیں ہے کہ وہ چھوڑ دے مسلمانوں کو اس حالت پر جس پر کہ وہ تم ہو، یعنی گڈمڈ ہیں. ابو بکر صدیق جیسا ایمان وہ بھی ہے مسلمانوں میں، دوسری طرف مسلمانوں کے صفوں میں عبداللہ ابن ابی منافق، منافقوں کا سردار بھی موجود ہے، اور بیچ میں بھی بے شمار شیڈز موجود ہیں. تو یہ اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی یہ سنت نہیں ہے کہ وہ سب کو ایک جیسا برابر رکھ دے اور اس کے اندر تمیز اور فرق نہ کرے. حتی یمیز الخبیث من الطیب، جب تک کہ وہ جدا نہ کر دے ناپاک کو پاک سے. ایسی آزمائشوں کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ کن کے دل میں کھوٹ ہے، کن کی اصل ہمدردیاں جو ہیں وہ کفار کے ساتھ ہیں، یا اہل کتاب کے ساتھ ہیں، یہود کے ساتھ ہیں، کون جو ہیں صرف دنیاوی مفادات کے لیے یا کلمہ پڑھ کر آ گئے ہیں. ان آزمائشوں کے ذریعے چھانٹی ہوتی ہے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، کوئی اعتراض کر سکتا تھا کہ اس کے لیے اتنی آزمائشیں، سختیاں، امتحانات اس سے چھانٹی ہو، تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ ایک لسٹ بھیج دے اپنے کسی نمائندے کے ذریعے کہ فلاں فلاں پکے مسلمان ہیں اور فلاں منافق ہیں اور فلاں اس لیول پر ہیں، تو کوئی کہہ سکتا تھا. اس کا جواب آگے دیا، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کا یہ معاملہ بھی نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے، غیب کی خبریں تمہیں پہنچائے اور ایک جو ہے جو جا کر بات بتائی جائے. ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، بلکہ اللہ کا دستور یہ ہے کہ وہ پسند کر لیتا ہے، چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو بھی چاہتا ہے. انسانوں میں سے کسی رسول کو اپنا نمائندہ بناتا ہے اور پھر صرف اسی کی طرف وحی آتی ہے اور اسی کو رہنمائی دی جاتی ہے. فآمنوا باللہ ورسلہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، یعنی ایمان پختہ رکھو. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم پختہ یقین رکھو گے اور پرہیزگاری کی روش اختیار کرو گے، تقویٰ کی روش، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ کے جو بخل سے کام لیتے ہیں اس مال میں کہ جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، بخل کرتے ہیں، جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو نوازا ہے، ہوا خیر لہم، وہ یہ نہ سمجھے کہ بخل کر کے ہم بڑے کامیاب ہیں اور ہماری پالیسی بڑی اچھی ہے، ہم نے اپنا مال سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اپنے مستقبل کی ہمیں فکر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کا مال کا جمع کرنا اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا ان کے حق میں نقصان کا موجب ہے، شر ہے، سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، ان قریب یہی مال جو ہے جس میں انہوں نے بخل سے کام لیا ہے ان کے گلے کا توک بنا دیا جائے گا، گلے میں توک ڈال دیا جائے گا اس کا قیامت کے دن، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی وراثت میراث سب اللہ ہی کے لیے ہے، سب کچھ یہیں رہ جانا ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا، یقیناً سن لی ہے اللہ نے ان لوگوں کی بات جو کہتے ہیں ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، مالدار ہیں، یہ یہود کا خاص معاملہ تھا اس قسم کے تنزیہ جملے کہنا، کہ بھائی بار بار اللہ تعالیٰ تقاضا کر رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور جو اللہ کو قرض دے گا اللہ تعالیٰ اسے بہترین لوٹائے گا، بار بار تقاضے ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تو محتاج ہے، اس وقت فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، یہ ڈٹائی کی انتہا تھی، سنکتب ما قالوا، تبصرہ یہ ہے اللہ کا، ہم لکھ رکھیں گے ان کی اس بات کو، نوٹ کر لی گئی ہے، وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور جو یہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں وہ بات بھی نوٹڈ ہے، اللہ کو خوب معلوم ہے، وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم کہیں گے ان سے کہ اب چکھو بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ، جائیں گے کہاں، بچ کر کہاں جا سکتے ہیں، الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ بدلہ اس لیے ہے، اس بات کا ہے کہ جو کچھ تم نے اپنے ہاتھوں کی کمائی آگے بھیجی ہے، جو تمہارے کرتوت ہیں ان کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوگا تمہارے ساتھ، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا بندوں پر، الذین قالوا ان اللہ عہد الینا ان لا نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار، یہ بھی ان کا ایک بہانہ تھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول کیوں نہیں مانتے، ہمارے پاس ایک دلیل ہے، وہ دلیل کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ عہد لیا تھا، ہمیں پابند کیا تھا اس بات کا، اللہ نؤمن رسول، کہ کسی رسول کی بات کا یقین نہ کرنا، حتی یاتینا بقربان، جب تک کہ وہ ہمارے پاس کوئی قربانی لے کر نہ آئے، تاکلہ النار، جس کو آگ ہڑپ کر جائے، جب تک کوئی رسول ایسا معجزہ ہمیں نہیں دکھائے گا ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے، یہ اللہ نے ہمیں پابند کیا ہوا ہے، معلوم نہیں کہاں کیا ہے، لیکن یہ اصل میں شروع کے دور میں اور خاص طور پر حضرت آدم کے دو بیٹوں کے معاملے میں بھی جو قصہ آیا اس میں بھی آتا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کے حضور کوئی نظر اور قربانی پیش کرتا تھا تو اس کی قبولیت کی ایک جو ہے دلیل یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے کوئی آگ کا شعلہ آتا تھا اور اس کو بھسم کر کے خاک کر دیتا تھا، اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمہاری قربانی یا نظر قبول فرما لی ہے، یہ ابتدائی دور کی بات ہے، نو انسانی کی ابھی عہد طفولیت تھا اس وقت، تو اس قسم کے معجزے جو ہیں وہ اس زمانے میں ہوتے تھے، تو اسی کو آڑ بنا کر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رسول پیش کریں اس قسم کا معاملہ تو پھر ہم سوچیں گے، ہمیں تو اللہ نے پابند کیا ہوا ہے کہ اس کے بغیر کسی رسول پر ایمان نہ لاؤ، قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم، جواب ہے ترکی بترکی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ کتنے ہی رسول تمہارے پاس آئے ہیں مجھ سے پہلے، بالبینات، بڑے معجزات کے ساتھ، واضح تعلیمات کے ساتھ، وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، اور یہ نشانی جس کا تم نے ابھی مطالبہ کیا ہے وہ بھی وہ لے کر آئے، فلیما قتل تم وہ ہوں، پھر بھی تم ان کو قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہو، یہ کیا ہے؟ ان کو تم صادقین بتاؤ اگر سچے ہو. یعنی اللہ کو تو معلوم ہے ایسے رسول آئے ہیں جنہوں نے یہ کچھ بھی دکھایا اور معجزے بھی دکھائے، اور جس کا مطالبہ اب کیا جا رہا ہے وہ معجزہ بھی دکھایا، لیکن انہوں نے کوشش کی ہے اس رسول کو قتل کرنے کی. فلیما قتل تم وہ ہوں ان کو تم صادقین بتاؤ اگر تم سچے ہو. فَإِن كَذَّبُوكَ، اور اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلائیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو یہ کتنے ہی رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں ان سے آپ سے پہلے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو انہی میں سے تھے، وہ تو بنی اسرائیل ہی کی طرف مبعوث کیے گئے تھے. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، ان کی والدہ کون تھی؟ وہ اہل کتاب تھی، یہودیہ تھی، لیکن ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، اور وہ پہچانتے بھی تھے، رسول بن کر آئے ہیں، ایسے ایسے معجزات لے کر آئے ہیں، لیکن انہوں نے سولی پر چڑھوا کے دم دیا، اپنے بس پڑتے، وہ تو اللہ نے بچایا. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یہ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں. جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ، اور وہ رسول جو ہیں وہ بڑی بڑی نشانیاں لے کر آئے تھے. وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، اور صحیفے تھے ان کے پاس اور روشن کتاب تھی. کل نفس ذائقت الموت، دیکھو ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں پورا پورا بدلہ مل جائے گا قیامت کے دن تمہارے اعمال کا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، تو جو کوئی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا. وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، اور جنت میں داخلہ مل گیا اسے. فقد فاز، بس وہ ہے کامیاب. یہ ایک بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی حقیقت ہے جو یہاں پر کیٹیگوریکل انداز میں آئی. قرآن مجید میں یہ بات تین جگہ آئی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور یہ وہ حقیقت ہے کہ وہ بھی مانے گا جو اللہ کو بھی نہ مانے. لیکن ہوگا کیا؟ موت پر خاتمہ نہیں ہے، اگلے عالم میں اکٹھی جمع کیے جاؤ گے، اور اس دنیا میں جو کچھ کیا ہے اس کا بھرپور اجر تمہیں وہاں پر ملے گا، اور اس کے نتیجے میں کامیاب کون ہوگا؟ دنیا تو دار الامتحان ہے. جس کو جنت جہنم سے چھٹکارا مل گیا اور جنت میں داخلہ، بس وہ کامیاب. اب اس کے سوا اگر کوئی دنیا میں کتنا بڑا کامیاب ہو وہاں ناکام ہے تو صفر. اور کوئی دنیا میں بظاہر کتنا ہی ناکام ہم سمجھیں اسے دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی کامیابیوں کے اعتبار سے، لیکن وہاں اگر وہ جہنم سے بچا کر جنت میں پہنچ گیا تو اصل میں وہ کامیاب ہے. یہ ہے اصل میں یار. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، ایک اور بات بہت الارمنگ، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے. کون کہہ رہا ہے؟ جس نے یہ عالم پیدا کیا ہے، لیکن آخرت کے مقابلے میں وہ بتا رہا ہے کہ دھوکے کا سامان ہے. اور سب سے بڑا دھوکہ اس میں یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ دنیا مجھے یہ مہلت دی گئی ہے موج اڑانے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے. یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے. وہ بھول جاتا ہے کہ میں امتحان گاہ میں ہوں، مجھے اگر کچھ دیا گیا ہے تو یہ بھی امتحان ہے، بلکہ جس کو زیادہ مل گیا اس کا بڑا امتحان، اور جسے کم ملا اس کا ہلکا امتحان. حقیقت کھل جائے تو پوری ویلیو سٹرکچر ہی بدل جاتا ہے. تو دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، اللہ خود فرما رہے ہیں. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اب وہ بات آگے آ گئی، یقیناً تمہاری آزمائش کی جائے گی تمہارے مالوں میں بھی اور جانوں میں بھی. مال دیا گیا ہے، کرتے کیا ہو؟ اولاد ہے، اس کو کیسے پروان چڑھایا ہے، کن خطوط پہ اٹھایا ہے؟ یہ تو سب امتحان ہو رہا ہے تمہارا. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور تمہیں لازمن سننا پڑیں گی بہت سی باتیں. اوت الکتاب، پہلے کتاب کی طرف سے، من قبلکم، جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان مشرکین کی طرف سے بھی بہت سی باتیں سننی پڑیں گی. اذن کثیرہ، بڑی اذیت والی باتیں، دل کو شدید طور پر اذیت پہنچانے والی باتیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر سے کام لو اور تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری پر قائم رہو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یقیناً یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے، یہ کرنے کا کام ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب اللہ نے عہد لیا تھا ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم اس کو خوب کھول کر بیان کرو گے لوگوں کے لیے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اس کو چھپاؤ گے نہیں، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہوں نے یعنی اہل کتاب کے علماء نے اس کو پھینک دیا اپنی پیٹھ کے پیچھے اس عہد کو، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور قبول کر لی اس کے بدلے میں تھوڑی سی دنیاوی قیمت، کچھ دنیاوی مفادات حاصل کر لیے، اور کتاب کے احکامات کو چھپا رہے ہیں، اور خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کو چھپا رہے ہیں کچھ دنیاوی مفاد کے لیے، اپنی چودراہٹ کے اظہار کے لیے. فبئس ما یشترون، تو کتنی بری ہے خریداری جو انہوں نے کی ہے، جو کر رہے ہیں، یہ سودا انتہائی برا ہے. لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، ہرگز مت گمان کرنا ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اپنے کیے پر بڑے خوش ہوتے ہیں، کچھ کاروائی کی ہے اس پر بڑے خوش ہیں، نازاں ہیں، فرحاں ہیں. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان معاملات میں بھی جو انہوں نے نہیں کیے. یہ ایک خاص مینٹیلٹی ہوتی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کسی بڑی شخصیت کا، سیاسی شخصیت کا کچھ پاس نامہ پیش کیا جا رہا ہوتا ہے، ان کے فلاں 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 کارنامے ہیں، اور حکومت اپنے جب پیش کرتی ہے تو دوسروں کے بھی کارکردگی کو اپنے کھاتے میں ڈال کر پیش کر رہی ہوتی ہے کہ ہماری تعریف کی جائے، جو کام ہم نے نہیں کیے وہ بھی اپنے کھاتے میں ڈال دیں. یہ ایک مینٹیلٹی ہے، چیپ مینٹیلٹی. تو ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ فلا تحسبنہم بمفازت من العذاب، کہ ایسے لوگ عذاب سے بچ نکلیں گے. ولہم عذاب الیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی حکومت، سلطنت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سورہ بقرہ کا بھی آخری رکوع جو ہے وہ بہت اہم تھا، بہت عظیم آیات، اور اس میں دعائیں بھی تھیں. یہ سورہ آل عمران کا بھی اب آخری رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہ بھی قرآن مجید کا ایک بہت ہی عظمت والا مقام ہے. آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نصف شب میں یا شروع میں تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو یہ آیات آپ کی زبان پر جاری ہو جاتی تھیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب، ایک انسان ایمان تک، اللہ تک کیسے ذہنی سفر ہے اس کا پہنچنے کا، اس کی طرف اشارہ. انبیاء اور رسول تو آ کر بتاتے ہی ہیں، لیکن جہاں انبیاء اور رسول نہیں پہنچے تو کیا انسان کے پاس بھی کوئی فیکلٹی ہے کہ وہ پہنچ سکے توحید تک اور اللہ تک؟ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں، لآیات لأولی الالباب، بڑی نشانیاں ہیں یقیناً ہوش مندوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے. ان کو غور کرو، مظاہر فطرت پر نگاہ ڈالو، کائنات کا نظام، قدرت کی صناعی، خلاقی، تمہارا دل گواہی دے گا کہ ایک ہستی ہے جو اس سارے کو کنٹرول کر رہی ہے، اور اس سارے خیر اور حسن اور خوبی اور دانائی، ان سب کچھ ہے، یہ اسی کی جانب سے ہے، اسی کی صفات کا مظہر ہے جو ہمارے سامنے ہے. پوری کائنات کسی ایک ہی قبضہ قدرت میں ہے، کوئی انتظامی ایک ہی ہیڈ ہے. لو کان فیہما آلہۃ من اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو فساد مچ جاتا، کھینچتان ہوتی. یہاں تو ذرا ذرا سے تھوڑے سے اختیارات دے دیں تو چار دن کے بعد جو ہے وہ کھینچتان شروع ہو جاتی ہے. تو اقتدار اور کھینچتان یہ تو لازمی شے، اور یہ پوری کائنات ایک وحدت، یہ اصل میں سب سے بڑی حقیقت ہے توحید، اور یہ کہ یہ جو خوبیاں ہیں جس کی یہ تخلیق ہے تو اس کی خوبیاں کیا ہوں گی، وہ ہر خوبی کا مالک ہے، ہر عیب سے اور نقص سے مبرہ. یہ اور چونکہ انسان کو عہد اقدس میں اپنے رب کی پہچان کروا دی گئی ہے، اس کی فطرت جو ہے وہ رب کو جانتی پہچانتی ہے، لیکن دنیا میں جب ہم بھیجے جاتے ہیں تو ہمیں غیب کے پردوں میں رکھا جاتا ہے، پھر ہم آنکھیں کھول کر جب دیکھتے ہیں، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، جو اقبال نے کہا، اس پروسیس میں انسان کا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ ہو ایک رب ہے، ایک مالک ہے، اور وہ تمام خوبیوں کا مالک ہے، تمام شکر تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں. یہ ہے پروسیس. انسان میچیورٹی کی ایج کو پہنچتا ہے تو پھر یہ ذہنی سفر اس کا شروع ہوتا ہے. اگر اس کی فطرت مسخ نہ ہو گئی اور وہ فطرت کی جو دستک ہے اس کو سننے کے قابل ہو اور اس پر کان دھرنے والا ہو، صرف عقل کا غلام نہ بن گیا ہو، محض عقل جو ہے وہ بھی انسان کو پہنچاتی نہیں ہے، لیکن عقل اور فطرت ساتھ ساتھ چلیں گی تو انسان لازماً توحید تک پہنچے گا. اور پھر اس کے کیا جذبات ہوتے ہیں جب وہ اللہ کو پہچان دیتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاماً وقعوداً وعلی جنوبہم، تو پھر وہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور کروٹ کے بل لیٹے ہوئے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور و فکر جاری رکھتے ہیں آسمانوں اور زمین میں. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، ایک اور نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا. جتنا انسان کا علم آگے بڑھ رہا ہے اتنا ہی یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ یہاں ایک تنکا بھی بے معنی نہیں ہے، ہر شے با مقصد. سبحانک، تو اس سے پاک ہے کہ تو کوئی چیز عبث پیدا کرے، باطل پیدا کرے. ما خلقت هذا باطلا، تو نے جو کچھ پیدا کیا یہ بیکار، باطل، بے مقصد ہرگز نہیں ہو سکتا. تو جب ہر شے کا مقصد ہے تو پھر انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہاں تو اندھیر نگری ہے، چوپٹ راج ہے، جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اس کی بھینس، اور آج تہذیب جو ہے اپنے عروج کے اوپر ہے، لیکن قانون تو یہی چل رہا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جنگل کا قانون ہے آج پوری دنیا میں. اور جو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جن کے پاس قوت کے جو ہیں وہ پاور بیسس ان کے پاس ہیں، اس کا جو ہے حشر کا کیسے اس کا استعمال ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اندھیر نگری چوپٹ نہیں، کوئی وہ دن آئے گا کہ ہر شخص کو حساب دینا ہوگا، ظالموں کی گردن پکڑی جائے گی. جو اللہ کے وفادار رہے اور اصولوں پر قائم رہے، ضمیر کی آواز پر چلتے رہے، جھوٹ سے انہوں نے اپنے آپ کو بچایا، بددیانتی سے بچایا، خیانت سے بچایا، یہ سارے جنہوں نے اخلاقی قدروں کا خیال رکھا ہے انہیں کو بھرپور اجر ملنا چاہیے، ورنہ تو پھر یہ کائنات بے مقصد ہو گئی، یہ دنیا بے مقصد ہو گئی. یہ عقلی سفر ہے. سبحانک فقنا عذاب النار، تو اس سے پاک ہے کہ کوئی شے بے مقصد پیدا کرے، لہذا ہمیں بچا لے آپ کے عذاب سے. جو مجرم ہیں ان کے لیے سخت ترین عذاب ہوگا، اور پروردگار ہمیں ان سے بچا لے. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب تو نے جس کو تو نے داخل کر دیا نار میں، آگ میں، اسے تو نے رسوا کر دیا. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو کہ جو پکار رہا تھا، منادی کر رہا تھا ایمان کے لیے، لوگوں کو بلا رہا تھا کہ آؤ اللہ پر ایمان لاؤ. ان آمنوا بربکم، کہ لے آؤ ایمان اپنے رب پر. فآمنا، بس ہم ایمان لے آئے. یہ عقلی سفر جو پہلے طے کر چکا ہے، جب اس کے سامنے رسول کی اور نبی کی دعوت آتی ہے تو اسے پھر کوئی وقت نہیں لگتا، وہ فوراً آگے بڑھ کر قبول کرتا ہے. اس کی کیفیت وہی ہوتی ہے کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ یہ گویا یہی میرے دل میں تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک لمحہ نہیں لگا انہیں، جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت پیش کی، اسی لمحے انہوں نے ایمان قبول کیا، اور گواہی خود دے رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ ہر شخص کو کچھ نہ کچھ وقت لگا سوائے ابو بکر کے. یہ ہے جو یہ تمام خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا میں وہاں سے گزر چکے تھے اور یہاں پہنچے ہیں تو فوراً آگے بڑھ کر ایمان قبول کر رہے ہیں. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا, اے ہمارے رب بس ہمارے گناہوں کو بخش دے. وکفر عنا سیئاتنا, اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور فرما دے. وتوفنا مع الابرار, اور ہمیں موت دیجیو نیک و کار لوگوں کے ساتھ. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک, اور اے ہمارے پروردگار ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے سے. ولا تخزنا یوم القیامہ, قیامت کے دن ہمیں رسوائی سے بچا لینا, اس دن رسوا نہ کرنا. انک لا تخلف المیعاد, یقیناً تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا. فاستجاب لهم ربهم, تو قبول کر لی ان کے رب نے ان کی دعا. انی لا اضیع عمل عامل منکم, اس لیے کہ میں ضائع نہیں کرتا کسی بھی محنت کرنے والے کی محنت کو. عمل عامل منکم من ذکر انثی, تم میں سے کسی بھی محنت کرنے والے محنت کو ضائع نہیں کرتا, خواہ وہ مرد ہو یا عورت. بعضکم من بعض, تم ایک دوسرے میں سے ہی ہو, شرف انسانیت کے اعتبار سے سب برابر ہیں. لہذا جو بھی دین پر آیا اور اس نے عملی طور پر بھی ثابت کیا کہ اللہ پر ایمان لایا ہے تو واقعی یہ سچا ایمان ہے. چنانچہ اس کی آگے تفصیل آ رہی ہے. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم, تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی ہے اور جو نکالے گئے ہیں اپنے گھروں سے, کس وجہ سے؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک اللہ کو اپنا رب مانا تھا. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي, اور میرے راستے میں انہیں تکلیفیں دی گئیں, ایذائیں دی گئیں. وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا, اور انہوں نے قتال کیا, دوسروں کو قتال کیا اور قتل بھی ہوئے, قتل کیا بھی ہے اور خود بھی قتل ہوئے, یعنی جنگ میں دونوں دو طرفہ یہ معاملہ ہوتا ہے. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, لازماً میں ایسے لوگوں کو سے ان کی برائیوں کو دور کروں گا. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور لازماً انہیں داخل کروں گا ان باغات میں جن کے دامن میں چشمے رواں ہوں گے. ثواب من عند اللہ, یہ بدلہ ہے اللہ کے ہاں. واللہ عندہ حسن الثواب, اور اللہ ہی کے پاس ہے بہترین بدلہ اور بہترین اجر. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد, اے نبی آپ مرعوب نہ ہوں ان سے, یہ دھوکہ نہ دیں آپ کو ان کافروں کا مختلف شہر میں آنا جانا چلنا پھرنا. کیونکہ یہ اکثر منافقین کا معاملہ بھی یہ تھا کہ مالدار زیادہ تھے, اور قریش بھی تجارت کرتے تھے, جا رہے ہیں فلاں ملک جا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں, پھر اسلام کے خلاف سازشیں بھی کر رہے ہیں, اکٹھے ہو رہے ہیں. تو ان کی یہ جو چلت پھرت ہے یہ آپ کو پریشانی میں نہ ڈالے. متاع قلیل, یہ چند دن کا عیش ہے. ثم مأواهم جہنم, اور پھر اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد, برا ہی بہت ہی برا ٹھکانہ. لیکن الذین اتقوا ربهم, لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا. لهم جنات تجری من تحتها الانہار, ان کے لیے وہ باغات ہوں گے جن کے دامن میں چشمے اور ندیاں رواں ہوں گی. خالدین فیہا, وہ رہیں گے انہی میں ہمیشہ. نزلا من عند اللہ, یہ ابتدائی مہمان نوازی ہوگی اللہ کی طرف سے. یہ جنت اور جنت کی نعمتیں, یہ ساری جو تفصیلات قرآن مجید میں سورہ رحمان میں تفصیل سے آئیں اور بہت سی جگہوں پر, یہ سب جو ہیں یہ ابتدائی مہمان نوازی ہیں. اصل میں جو اللہ کے انعامات ہیں اپنے مومن اور مخلص بندوں کے لیے, وہ تو ایک حدیث میں الفاظ ہیں, نہ کسی کان نے ان کو سنا, نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کے دل پر اس کا کوئی احساس تک وارد ہوا, اس کی کسی کے تخیل کی رسائی وہاں تک نہیں ہے. جو اصل نعمتیں ہیں, تو یہ نزل, نزل کہتے ہیں ابتدائی مہمان نوازی. وما عند اللہ خیر للابرار, اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے, لیکن کن کے لیے ہے؟ ابرار کے لیے, وفاداروں کے لیے, نیکوں کے لیے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, اور اہل کتاب میں سے وہ بھی ہیں. لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ, جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر. وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ, اور اس پر جو نازل کیا گیا ہے مسلمانوں تمہاری طرف. وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ, اور جو کچھ نازل کیا گیا ان کی طرف. خاشعین للہ، وہ ڈرتے رہتے ہیں، جھکتے ہیں اللہ کے سامنے. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کی آیات کے عوض تھوڑی سی قیمت وصول نہیں کرتے، دنیوی مفاد کے لیے ایمان نہیں بیچتے اپنا. اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا اجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لے لینے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اہل ایمان صبر اور استقامت سے کام لو، ڈٹے رہو. وصابروا، اور مقابلے میں ڈٹے رہو، مضبوط رہو. ورابطوا، اور مستعد رہو، چوکنے رہو اور جڑے رہو، ڈسپلن کے پابند رہو. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. یہاں یہ سورہ مبارکہ مکمل ہوئی، اس کے بعد ہے سورہ نساء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء کے آغاز میں ہی آپ دیکھیں گے کہ کچھ سماجی اور معاشرتی معاملات، اصلاحی کام جو ہے اس کے حوالے سے بڑی اہم رہنمائی ہے. معاشرے کے اندر یتیم بھی ہیں، ان کی خبر گیری، ان کے حقوق کی حفاظت، پھر خواتین ہیں، وہ بہرحال جسے کہتے ہیں کہ صنف نازک ہیں، اور مرد جو ہیں وہ ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، اپنے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے حوالے سے جو بیلنس تنبیہ کیا ہو سکتا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اب ایک معاشرت کی تشکیل ہو رہی ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا. وخلق منہا زوجہا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی آدم اور حوا علیہ السلام. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور اس ایک جوڑے سے، آدم اور حوا سے، کثیر تعداد میں انسانوں کو پھیلا دیا. اس رب کا تقوی اختیار کرو. آج اگر دنیا کی آبادی، انسانی آبادی 7 ارب سے متجاوز ہو چکی ہے، کچھ عرصے پہلے، چند مہینے پہلے خبر پڑی تھی کہ 7 ارب کو ٹچ کر گئی، تو ظاہر ہے کہ اب معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہوگا. اور یہ تو وہ ہیں جو زمین کے اوپر ہیں، اور جو زمین کے نیچے ہیں، جو پیوند خاک ہو چکے ہیں، یہ سب کے سب ایک انسانی جوڑے کی اولاد ہیں. خالق کون ہے؟ اللہ. صناعی کس کی ہے؟ وہ اس کی. اس کا تقوی اختیار کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اس اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈرو کہ جس کے نام پر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رحمی رشتوں کا خاص لحاظ رکھنا. جو حقوق ہیں قریبی عزیزوں کے، والدین کے، بہن بھائی ہیں، یہ سب جو ہیں کلوزر سرکل، ان کے حقوق میں کوئی کمی نہ آئے، ان کے حقوق کے حوالے سے کوئی جو ہے کوتاہی نہ ہونے پائے. اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے. یہ آیہ مبارکہ جو ہے خطبہ نکاح کا حصہ ہے، اور اس میں اس حوالے سے بڑی رہنمائی ہے. وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کو ان کے مال ان کے حوالے کر دو. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور بدل نہ لیا کرو اپنے نکمے مال کو ان کے اچھے مال کے ساتھ. ظاہر بات ہے کہ جو یتیم ہے وہ معاشرے کا بہت ہی کمزور طبقہ ہے، اس کا سرپرست جو ہے اگر وہ بدنیت ہو جائے گا تو وہ پورے فائدے اٹھائے گا، اور ظلم زیادتی بھی کرے گا، اس کا مال بھی ہڑپ کرے گا. لہذا اصول دے دیے گئے کہ یتیموں کا جو ان کا مال ہے وہ انہی کے حوالے کرو بالآخر، اور اگر ان کے بھی کچھ والدین نے کچھ چھوڑا ہوا ہے ترکہ، اور وہ تمہارے پاس امانت ہے، تو یہ نہ کرو کہ اپنے نکمے مال کو بدل لو ان کے اچھے مال سے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ، اور نہ ہڑپ کر ان کا مال اپنے مال کے ساتھ گڑبڑ کر کے. اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے حق میں. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، تو پھر نکاح کرو ان عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہوں. مثنا وثلاث ورباع، دو دو، تین تین، اور چار چار. فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا، اور پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم عدل سے کام نہیں لے سکو گے. فواحدتن او ما ملکت ایمانکم، تو بس پھر ایک ہی نکاح پر اتفاق کرو یا پھر وہ لونڈی جو تمہاری مل کے یمین ہے. ذالک ادنی الا تعولوا، یہی چیز قریب تر ہے اس کے کہ تم جھک نہ جاؤ. اب یہاں تعدد ازدواج کا مسئلہ بھی آ گیا، اور اس آیت کے حوالے سے جو آج کل کے جدید مفسرین ہیں وہ کچھ نئی انداز سے اس کی تعبیر کرتے ہیں، لیکن جو سلف سے چلی آ رہی ہے اور جس کے پیچھے احادیث مبارکہ بھی ہیں اس کے سپورٹ میں، کہ اس سے مراد یہ تھی کہ پہلے لوگ جو ہیں، ایک تو اصولی بات سمجھ لیجئے کہ عربوں کے ہاں تعدد ازدواج جو ہے اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں تھی، یہ تو اسلام نے اس کو جو ہے وہ لمٹ کیا ہے. دوسرے یہ ہے کہ جس کی سرپرستی میں کچھ جو شخص سرپرست بن جاتا تھا اور یتیم بچے ہیں اس کی اور لڑکیاں بھی ہیں، تو وہ اکثر ان یتیم لڑکیوں سے خود ہی شادی کر لیتا تھا. تو یہ چیز جو ہے یہ بعض اعتبارات سے کبھی صحیح بھی سمجھی جاتی تھی کہ بھئی چلو اب شادی کر کے شاید ان کے حقوق کا کچھ خیال رکھے گا، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ چونکہ وہ یتیم ہے، اس کے والدین سرپر نہیں ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو وہ حقوق تو ادا ہوتے نہیں تھے اور ان کے جو ہے حقوق تلف ہو رہے ہیں. اس صورتحال میں جو اصلاح تجویز کی گئی وہ کیا ہے کہ وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ تم یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، تو بجائے اس کے کہ ان سے شادی کرو، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، دوسری عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہوں، دو دو مثنی وثلاث ورباع، دو دو تین تین یا چار چار، یعنی چار کی حد تک نکاح کر سکتے. لیکن یتیم بچیوں کا جو ہے ان کے حقوق کی نگہداشت تمہاری ذمہ داری ہے. فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، ہاں ساتھ ہی کہہ دیا گیا کہ اگر تعدد ازدواج کی شکل میں عدل سے کام نہیں لے سکو گے تو پھر بہتر ہے کہ ایک پر اکتفا کرو، اور یہ اسی میں بہتری ہے، یہی چیز قریب تر ہے کہ تم ایک طرف جھک نہ جاؤ، ایک عدل اور انصاف کے تقاضے کے یہ زیادہ قریب ہے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو حوالے کرو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ. مہر کا تعین ہو گیا تو اب یہ نہیں کہ اپنے اوپر اس کو سمجھو کہ یہ کوئی جرمانہ ہے، بلکہ یہ کہ اب خوش دلی سے ادا کیا جائے. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، پھر اگر وہ اپنے طور پر خود ہی اس میں سے کچھ چھوڑ دیں، کچھ معاف کر دیں، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا، تو ٹھیک ہے پھر تم اس کو استعمال کر سکتے ہو، اس رقم کو کھا سکتے ہو رچتا پچتا بے کھٹ کے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور حوالے نہ کر دیا کرو بے عقلوں کو اپنے وہ مال کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قیام کا گزران کا سبب بنایا ہے. وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، یعنی یتیم بچے ابھی چھوٹے ہی ہیں اور تم نے کہا چلو ان کا مال ان کے حوالے کر کے ان کو فارغ کر دو، تو یہ مناسب نہیں ہے. وہ ابھی وہ نگہداشت کی ضرورت ہے، ان کی دیکھ بھال کی ضرورت ہے، اور ابھی وہ عقل کے اس شعور کو نہیں پہنچے، تو کیا کرو؟ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، ہاں ان کے مال میں سے تم ان کو کھلاتے رہو. وَاكْسُوهُمْ، اور ان کو کپڑے لگتے دیتے رہو، لباس کا اہتمام کرو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے بات کرو نرم انداز سے. یہ یتیم جو ہے اس کو جھڑکنا یہ سخت منع ہے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور پرورش کرتے رہو یتیموں کی یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی بالغ ہو جائیں. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اور پھر اگر تم محسوس کرو کہ ان کے اندر ہوشیاری سمجھداری آ گئی ہے، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اب ان کے جو مال ہیں جو امانت ہے تمہارے پاس وہ ان کو واپس لوٹا دو. دیکھیں کتنی تفصیل سے یتیموں کے نگہداشت کے حوالے سے یہاں پر ہدایات آ رہی ہیں. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور نہ کھا جایا کرو یتیم کا مال اسراف کے طور پر، یعنی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا. وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور جلد بازی کر کے کہ وہ بڑے ہو جائیں. یہ آگے بات آئے گی کہ اگر کوئی شخص خود غریب ہے، محتاج ہے، اور اس کے زیر کفالت جو ہے کچھ یتیم بچے ہیں، تو یتیموں کے پاس جو ان کے والدین کی دولت تھوڑی بہت ہے، جو بھی ہے ان کی وراثت میں یتیموں کا حق، اس میں سے وہ خود بھی کھا سکتا ہے. ان کو تو کھلا ہی رہا ہے ان کا مال، لیکن اس میں سے وہ خود بھی استعمال کر سکتا ہے جب وہ خود ضرورت مند ہے اور وہ کفالت کر رہا ہے. تو لہذا فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ وڈا تاکلوہا اسرافم و بدارا نیت قرب، مال ان کا ہڑپ نہ کر جاؤ اسراف کے طور پر، زیادہ سے زیادہ خرچ کر رہے ہو، یتیم کا مال ہے چلو خوب کھاؤ اڑاؤ، وہ بدارا نہ اکبر اور جلد بازی کر کے کہ بڑے ہو جائیں گے تو مال واپس کرنا پڑے گا، اس سے پہلے پہلے ہی سمیٹ لو. تو یہ نیت تو اللہ جانتا ہے، لیکن توجہ دلا دی ہے کہ اس پر پکڑ ہوگی اگر ایسا معاملہ ہے، یہ یتیم کے ساتھ ناانصافی ہے. وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، جو کوئی خود غنی ہو، جو کفیل ہے، کفالت کر رہا ہے، فَلْيَسْتَعْفِفْ، وہ یتیم کے مال سے بچتا رہے، اس میں سے خود کچھ نہ کھائے. وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو خود محتاج ہے تو پھر وہ معروف طریقے پر، بھلے طریقے پر یتیم کے مال میں سے خود بھی کھا سکتا ہے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور پھر جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرو، وہ جوان ہو گئے ہیں، اب ان کی امانت دینے کا وقت آ گیا، فاشہدوا علیہم، تو اس پر گواہ ٹھہرا لیا کرو، یعنی اس وقت بھی گواہ ہونے چاہیے ان کی موجودگی میں، یہ مال تھا، یہ ایسے ہے اور اس وقت اتنا ہے اور یہ ان کو حوالے کیا جا رہا ہے. وکفا باللہ حسیبا، اور باقی حساب لینے کے لیے اللہ ہی کافی ہے. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کا بھی حصہ ہے اس میں سے کہ جو چھوڑ مرے ان کے والدین اور رشتہ دار. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے کہ جو چھوڑ کر مرے ان کے والدین اور رشتہ دار. مما قل منہ او کثر، اور وہ جو وراثت چھوڑ کر گئے ہیں وہ چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، وہ تقسیم ہوگی ان کے حصوں کے مطابق، سب کو حصہ دیا جائے گا. عورتوں کا خاص طور پر اہتمام سے تذکرہ ہے، یہ نہ ہو کہ مرد جو ہے وہ سب پر قابض ہو جائے، عورتوں کا بھی اس میں مستقل حصہ ہے. اگلے رکوع میں پورے وراثت کا جو بھی ایک فارمولہ ہے وہ دے دیا گیا کہ تقسیم وراثت کیسی ہوگی. نصیبہ مفروضہ، یہ جو حصے ہیں یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، معین کردہ ہیں، یہ فرض ہے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور جب وراثت کی تقسیم کے وقت رشتہ دار حاضر ہو جائیں، موجود ہوں، اور کچھ یتیم بھی آ جائیں اور مسکین بھی آ جائیں، یہ وراثت تقسیم ہونے لگی ہے، کچھ ہمیں بھی مل جائے، فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ، تو ان محتاجوں کو بھی اس میں کچھ نہ کچھ دے دیا کرو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان کو جو ہے ان سے بات کرو نرم انداز میں. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ اگر وہ اپنے پیچھے ناتواں اولاد کو چھوڑ کر جاتے تو پھر کیسا کچھ اندیشہ رکھتے ان کے بارے میں. یتیموں کے والی جو ہے سرپرست، ان کو کہا جا رہا ہے کہ ذرا سوچو، اگر تمہارے بچے، تمہارا انتقال ہو جاتا اور تمہارے بچے کسی اور کی کفالت میں ہوتے تو موت کے وقت تمہیں اپنے بچوں کے بارے میں کیا کیا خدشات ہوتے. تو اب یہ بھی تو انسانوں کے بچے ہیں، اب تمہاری کفالت میں ہیں، گویا ان کو اپنا بچہ سمجھ کر جو ہے اس انداز سے ان کی پرورش کی جانی چاہیے. فَلْيَتَّقُ اللَّهِ، تو چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ سے. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور چاہیے کہ وہ بات کریں بالکل سیدھی اور درست. اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا، بے شک وہ لوگ کہ جو یتیموں کا مال ناحق ہڑپ کر جاتے ہیں. اِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، یقیناً یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. یہ یتیم کا مال شیر مادر سمجھ کے کھا گئے، ہضم کر گئے، لیکن کیا ہے، یہ آگ ہے. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور اس آگ میں ان قریب داخل بھی ہو جائیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.